السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانه وتعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں، انعامات ہی انعامات اور احسانات ہی احسانات ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی بے شمار روحانی اور مادی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رات دن ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں. بہت سے حضرات شاید سوچتے ہوں کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں. یہ سوچ اسی شخص کی ہو سکتی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ناشکرا ہو، ناقدرہ ہو، کہ سب سے بڑی نعمت تو اللہ پاک نے ہمیں اس وقت جو عطا کی ہوئی ہے وہ زندگی، کہ جس کے ہوتے ہوئے ایک مرتبہ انسان اگر اللہ پاک کا مبارک نام اپنی زبان پر لیتا ہے تو آخرت کے لحاظ سے وہ بہت ہی زیادہ بھاری بھرکم اور بہت ہی زیادہ عظیم عبادت انجام دے لیتا ہے. گزشتہ کل ہی وہ حدیث مبارک میں نے شام کے درس میں سنائی تھی کہ حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے فرمائش کی تھی کہ یا رب، مجھے میدان محشر میں قائم کیے جانے والے ترازو کا دیدار کرا دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ترازو کہ جس میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس فرمائش کو پورا کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان، جس کو ترازو کہا جاتا ہے، جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہ اللہ پاک نے حضرت داؤد کو اپنی اصل شکل و صورت کے اندر دکھایا. حضرت داؤد علیہ السلام اس ترازو کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، دنگ رہ گئے، اور اس قدر آپ کے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا اللہ پاک نے پوچھا کہ اے داؤد، کیا ہوا، بے ہوشی کیوں طاری ہو گئی؟ تو لرزا اور ترسا کہنے لگے کہ یا رب، اتنا عظیم اتنا وسیع اتنا عریض اتنا لمبا چوڑا ترازو جس کا ایک پلڑا مشرق سے مغرب اس کو بھی تجاوز کر جائے. کہا کہ یا رب اتنے عظیم ترازو کو بھرنا کس بندے کی سکت ہو سکتی ہے, ہم میں تو اتنی ہمت اتنی طاقت اور اتنا اعمال کا کثرت کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھر سکیں. تو یہ خوف اور دہشت مجھ پر طاری ہوئی جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش پر برقرار نہ رہ سکا اور بے ہوش ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد جانتے ہو کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ مومن مخلص صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اگر وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے تو میں اس کے اس ایک کلمے کی برکت سے اس ترازو کے پورے پلڑے کو بھر دیتا ہوں. اللہ پاک کے انعامات میں سب سے عظیم انعام اس وقت جو ہمیں میسر ہے وہ زندگی کا انعام ہے. پھر اس کے ساتھ صحت کا انعام کہ صحت برقرار ہے, ہوش و حواس برقرار ہے, اس قابل ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر حاضری دے رہے ہیں. کتنے ہی اللہ کے بندے اور بندیاں اس وقت اس حالت میں ہیں کہ کوئی اسپتال میں ہے, کوئی گھر میں بیمار ہے, کوئی کس پوزیشن میں, کوئی کس کنڈیشن میں, لیکن اللہ پاک کا اتنا عظیم احسان کہ ہمیں زندگی دی, ایمان کی دولت دی, اعمال کی توفیق بخشی, اپنے گھر کی زیارت اور اپنے گھر میں اپنے سے ملاقات کی توفیق عطا فرما کر حاضری کا سامان فرما دیا. روحانی نعمتوں کو گنتے چلے جائیں یا مادی نعمتوں کو گنتے چلے جائیں کہ رات دن اللہ پاک نے کھانے پینے لباس پوشاک رہن سہن یہ تمام نعمتیں عطا کی, حتیٰ کہ ایک ایک سانس اللہ میاں کی نعمت. خدا نہ خواستہ یہ سانس اٹک جائے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ابا جان کے قریبی شاگرد جو ہمارے ساتھ بھی بہت زیادہ خدمت میں لگے رہتے ہیں, ابھی کچھ کھا رہے تھے, کھانے کے دوران ایک معمولی سا ذرہ دھنیے کا پودینے کا یا کوئی چیز ہوگی جو سانس کی نالی میں اٹک گیا, لینے کے دینے پڑ گئے, ان کو اسپتال لے کر گئے ہوئے ہیں. اللہ پاک اس کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. یہ سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, انسان کو قدر نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ نظام میں ذرا سا توقف آ جائے, نظام میں ذرا سا خلل آ جائے, اس وقت ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ واقعتاً اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے وجود کے ساتھ, جو ہمارے ماحول کے ساتھ, جو ہمارے رہن سہن کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ انسان جو دو ٹانگوں پر کھڑا ہو کے سیدھا چلتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, اگر ذرا سا یہ نظام متاثر ہو جائے, چکرانے لگ جائے سر, تو یہی انسان سیدھا کھڑے کھڑے گھوم کر پٹخنی کھا کے زمین پہ گر پڑتا ہے کہ وہ دماغ کے اندر توازن کہ جس کی وجہ سے یہ وجود برقرار رہتا ہے, اگر معمولی سے متاثر ہو گیا تو انسان سیدھا کھڑا نہیں رہ پاتا, چکرا کر گر جاتا. تو اللہ پاک نے لاکھوں نعمتیں ہماری طرف متوجہ کی ہوئی ہیں, روحانی بھی اور مادی بھی. خود جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی سچی ذات نہیں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کے انعامات کو گننے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے. تو بہت ہی زیادہ ناقدرہ ہوگا کوئی ایسا شخص جو اپنی زندگی کو دیکھے, اپنے اس وجود کو دیکھے اور اس کے باوجود بھی کہے کہ اللہ کا انعام تو مجھ پر نہیں ہے. زندگی یہ وجود انسانی اشرف المخلوقات بنا کر, ایک عظیم انسان بنا کر اللہ پاک نے وجود دے کے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. پھر اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, اپنے گھر میں بلاوے کے پروانے جاری کر کے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں, عبادت کی توفیق مل جاتی ہے, یہ نصیب کے سودے ہوتے ہوتے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی دل و جان سے انسان قدر کی نظر سے دیکھے اور یہ جان لے کہ یا اللہ میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا, آپ نے بغیر میرے استحقاق کے یہ نعمت مجھے عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں روحانی اور مادی ہم پر متوجہ ہیں, ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی کریں جیسے کہ اس کی بندگی کرنے کا حق ہے, اور ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں, دل و جان سے ان کو اپنائیں اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے. اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی کامیابی ہے. ہم اور آپ وقتاً فوقتاً مرور زمانہ کے ساتھ نئے نئے دنوں سے، نئے نئے ہفتوں سے، نئے نئے مہینوں سے، نئے نئے سالوں سے گزرتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن اپنی موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں نوازنے کے لیے بے شمار مواقع رکھے. آج ہم اور آپ اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام کے اندر موجود ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے اس امت مسلمہ کا جو تاریخی سال ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ بنایا. اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے دین کو آپ پر تمام کر دیا، کامل مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت آپ پر پوری کی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین، بطور ملت، بطور مذہب ہم نے اسلام کو آپ کے لیے پسند کر لیا. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ دو خوشی کے دنوں میں ہم پر نازل ہوئی، ہمارے دو عید کے دنوں پر نازل ہوئی، ایک تو جمعہ کا دن تھا، دوسرا حج اکبر کا دن تھا. تو اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے دین اسلام کامل مکمل کر دیا، کسی بھی شعبے میں تمہیں تشنا نہیں چھوڑیں گے. اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اس نے اس امت مسلمہ کو جینے کے تمام رنگ اور ڈھنگ سکھائے ہیں. شعبہ زندگی کے اندر کسی بھی پہلو کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو ہمیں تشنگی نہیں نظر آتی. اسلامی تعلیمات کے اندر کامل مکمل اصول ہو یا فروع، جزوی مسائل ہو یا کلی مسائل، بنیادی قواعد ہو یا ضوابط، رہنے سہنے کے طور طریقے ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، عقائد ہوں، اور اس کے علاوہ معاشرت ہو، معاشیات ہو، سیاست ہو یا ثقافت ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہر میدان میں اللہ پاک نے مذہب اسلام والوں کو کامل مکمل دین اسلام کی تمام معلومات، تمام احکامات، کامل مکمل تعلیمات عطا فرمائی. تو تاریخی سلسلے میں بھی اللہ پاک نے ہمیں غیروں کے حوالے نہیں کیا. ہر قوم، ہر ملک، ہر ملت والوں کا اپنا ایک تاریخی معاملہ، تاریخی نظام ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے تمام معاملات کو چلایا کرتے ہیں. جب سلطنت اسلامیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تیزی کے ساتھ وسعت پکڑتی جا رہی تھی اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ روئے زمین پر چھاتا چلا جا رہا تھا، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک تاریخی سن اور سال متعین ہو جس کے ذریعے سے تمام نظام چلایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرما دیا کہ اب زمانہ اپنی اسی اصلی حیات پر لوٹ آیا جس حیات پر وہ اس دن تھا جس دن اللہ پاک نے اس کائنات کو وجود بخشا تھا، جس دن یہ زمین اور آسمان تخلیق کیے گئے تھے. اس دن جو دن تھے، جو مہینے تھے، وہی دن، وہی مہینے اسلام کی بدولت اللہ پاک نے واپس لوٹا دیے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں مہینوں میں رت بدل ہو جایا کرتی تھی. زمانہ جاہلیت کے لوگ، قبائل اور سردار اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس مرتبہ فلانا مہینہ وہ تیسرے نمبر پر آئے گا اور تیسرا مہینہ پہلے نمبر پر، اس مرتبہ چھٹا مہینہ نویں نمبر پر آئے گا، نواں مہینہ چھٹے نمبر پر. رد و بدل چلتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً اللہ پاک کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعد الحرم، چار اس میں سے مقدس ہیں. اربعد الحرم، چار مہینے اشہر حرم کے ہیں جو تقدس والے ہیں، عظمت والے ہیں، جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال اور تمام لوٹ مار کے بازار بند ہو جایا کرتے تھے، جس میں سے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ چاروں مہینے تقدس کے اللہ پاک نے عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ وہ دن ہیں جو اللہ پاک نے اول دن میں، یہ مہینوں کی تعداد وہی ہے جو اللہ پاک نے اول دن کے اندر متعین فرمائی تھی. اسلام نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب زمانہ واپس اپنی اسی اصل حیات پر لوٹ آیا جس حیات پر وہ روز اول تھا. مطلب یہ ہے کہ اب تمام مہینے اپنی جگہ پر ہیں، کوئی مہینہ رنگ و بدل والا نہیں. ان تمام مہینوں کے اندر پہلا مہینہ محرم الحرام، صفر المظفر، اور اس کے بعد پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، اسی طرح جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، اور اس کے بعد رمضان المبارک، شوال المکرم، پھر ذو القعدہ، ذو الحجہ. یہ 12 مہینے ترتیب وار عطا کیے گئے اور ان مہینوں کا سلسلہ اللہ پاک نے چاند کے ساتھ جوڑ دیا. شمسی نظام کے اندر تاریخوں کی جو تعیین ہے وہ خود انسانوں کی خود ساختہ ہے. خود بنا لیے کہ یہ مہینہ 30 کا، یہ 31 کا، فروری 28 کا، اور 4 سال بعد 29 کا. یہ سارا نظام انسانوں کا بنایا ہوا، لیکن اللہ پاک نے مذہب اسلام کو جو آسمانی مذہب تھا، جو دین فطرت تھا کامل مکمل، اس کو بھی اپنے آسمان کے ساتھ، چاند کے ساتھ وابستہ کر دیا. اور وہ نظام عطا فرمایا شہر کے باشندے، دیہات کے باشندے، دریاؤں کے اندر سفر کرنے والے، سمندروں میں رہنے اور بسنے والے، جزائر میں رہنے والے، ہر علاقے کے، چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو، چاہے سادہ طبقہ ہو، آنکھ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ نئی تاریخ شروع ہوئی کہ نہیں، نیا مہینہ شروع ہوا کہ نہیں. عالم جاہل، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر قسم کے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے وہ آسمانی نظام عطا فرمایا کہ لوگوں کو مہینے کے اختتام پر اور نئے مہینے کے آغاز پر انتظار ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاند دکھاتے ہیں کہ نہیں. ہر مہینے تجدید ہوتی ہے اس نظام کی کہ دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاند نظر آنے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں. رجوع الی اللہ کا سلسلہ جاری اور ساری فرما دیا، نظام دے دیا کہ جب چاند دیکھو دعا مانگو، اللہم اہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ، اس چاند کو جو نظر آیا، اس ماہ مبارک کی جو خوشخبری لے کر آنے والا یہ خوبصورت چاند، اس کو آپ ہمارے لیے امن و امان اور ایمان کا مجھے بنا دیجئے، پیش خیمہ بنا دیجئے، امن اور سلامتی اور اسلام کے لیے ہمارے لیے اس کو مقدمہ بنا دیجئے. اور پھر کہا کہ اے چاند، تیرا بھی اور میرا بھی رب صرف اور صرف اللہ ہے. اس تعیین کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے تمام صحابہ کو مجتمع کیا، فرمایا کہ اسلامی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے کون سی چیز ہو جس کو نقطۂ آغاز بنایا جائے. بعض صحابہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو آغاز بناتے ہیں، وہاں سے اپنی تاریخ کا آغاز کریں گے. بعضوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کو، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کو اپنے تاریخی سال کا آغاز بناتے ہیں. لیکن کبار صحابہ، بڑے صحابہ نے فرمایا کہ اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی کے یوم پیدائش کے منانے کا حکم دے یا یوم وفات کے منانے کا حکم دے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کامل مکمل اتر گیا، کسی ایک آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کا ذکر نہ آیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں بے شمار اقوال ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں کہ شاید یہ آپ کی تاریخ پیدائش، شاید یہ آپ کی تاریخ پیدائش، یہ تاریخ پیدائش. لیکن اللہ پاک نے چونکہ اس کی اہمیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے جس طرح قرآن کریم کے بارے میں فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے اس میں ہم نے قرآن کریم اتارا. اللہ تعالیٰ چاہتے فرما دیتے کہ فلانا مہینہ، فلانی تاریخ وہ ہے جس میں ہم نے آپ کو پیدا کیا، اور اس دن کے بھی فضائل بیان کر دیے جاتے. پورا کا پورا قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، آپ کی پیدائش کا دن تو معلوم ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کے اندر اختلاف. آپ کی ساری حیات طیبہ گزر گئی، کوئی مشکل نہ تھا. حضرت جبریل امین آ کر آپ کو آگاہ کر دیتے کہ آج آپ کا یوم پیدائش ہے، خوشی اور جشن منائیے، صحابہ کو بھی جشن کا اعلان کر دیجیے. پوری آپ کی حیات طیبہ آپ کی موجودگی میں ختم ہو جاتی ہے، آپ کے بعد پورے صحابہ کا دور گزر جاتا ہے، اور پھر صحابہ کے دور کے اندر کسی بھی صحابی سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے آپ کی وہ جو وفات جو بھرے مجمع کے اندر، لاکھوں کے مجمع میں ہوئی، سب کو معلوم تھا، کبھی بھی کسی بھی تاریخ کے اندر، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی روایت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ نے اس تاریخ کے اندر غم منایا ہو، سوگ منایا ہو، بیٹھے ہوں اور اداسی کی محفلیں گرم کی ہوں. اسلام نے کہا کہ 3 دن تک کسی کی وفات پر سوگ مناؤ، اس کے بعد اپنے معمولات پر آ جاؤ. تو صحابہ نے آپس میں مشورے میں کہا کہ اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی کی یوم پیدائش کو یا یوم وفات کو اہمیت دے، لہٰذا یہ مناسب نہیں لگتا. بڑے صحابہ میں سے ان کی رائے جو کہ اس کے موافق نہ تھی، خود انہوں نے کہا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ عظیم قربانی کو اہمیت دیا کرتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اسلام کی خاطر اپنے گھر بار، قوم قبیلے، اپنے ملک اور وطن کو، اپنے آبائی علاقے کو جس کو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے کے ذریعے آباد کیا گیا، جس کے اندر بیت اللہ شریف اللہ کا گھر موجود تھا، اس سے بڑھ کر کیا قربانی ہوگی کہ بیت اللہ شریف کو بھی دین اسلام کی خاطر چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، نقل مکانی کی، ہجرت کا سفر اختیار کیا. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہجرت سے بڑھ کر اسلام کے لیے اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی. کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بار، مال، جائیداد، اپنے تمام کے تمام تعلقات والوں کو، بہت سارے رشتے وہ تھے کہ ماں باپ کافر، بیٹا مسلمان، کافر ماں باپ کو مکہ میں چھوڑ کر چل دیے، ہجرت کرنے پر آمادہ تھے، تو رشتوں کو توڑا، گھر بار کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ کے گھر سے اگر دوری اختیار کرنے کا حکم آیا تو اس سے دوری کو اپنا لیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہجرت سے بڑھ کر اور کوئی قربانی دکھائی نہیں دیتی. صحابہ سب کے سب متفق ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے، ہجرت ہی کو نقطۂ آغاز بناتے ہیں، یہی سے اپنے سر کا آغاز کرتے ہیں. محرم الحرام یہ اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جو محرم الحرام کی یکم تاریخ تھی وہ جمعے کا دن تھا. تو ہمارے دنوں کے اندر جمعے کا دن سب سے مقدس دن، سید الایام، اور یہ ہمارے دنوں میں سب سے پہلا دن، اور مہینوں کے اندر محرم الحرام تمام مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. آج ہم اور آپ 1435 ہجری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو آج 1434 سال کامل ہو گئے اور 35واں سال شروع ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نظام دیا، تاریخی نظام دیا، اور تمام عبادات اسی تاریخ کے ساتھ وابستہ فرمائی. قمری مہینے کے ساتھ تمام عبادات ہماری وابستہ ہیں. رمضان المبارک چاند کے ذریعے سے اس کا تعین ہوتا ہے. ہمارے روزے رمضان کے ساتھ اور رمضان چاند کے ساتھ، ہماری عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کے ساتھ، ہماری عید الاضحیٰ ذی الحج کی 10 تاریخ کے ساتھ، ہم مسلمانان عالم کی حج کی عظیم عبادت وہ رمضان ذی الحج کی 9 تاریخ کے ساتھ، زکات کے تمام معاملات وہ اسلامی تاریخوں کے حساب سے، اور دیگر تمام کے تمام معاملات اللہ پاک نے اس میں بھی ہمیں کامل مکمل نظام دیا کہ تم اپنے نظام میں خود کفیل رہو، دوسری قوموں کی طرف، دوسرے مذہبوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. اسی مہینوں کے اندر ہم اور آپ جس بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، محرم الحرام، محرم کا معنی بہت مقدس، قابل تعظیم، اس کی عظمت شروع دن سے چلتی چلی آ رہی ہے. اللہ پاک نے اس کو مقدس مہینہ بنایا، عظمت والا مہینہ بنایا، اسلام کی شان و شوکت کا مہینہ بنایا کہ اس سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے وہاں یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 10 محرم الحرام یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے شکنجے سے نجات دی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی. تو اس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے شکر کے طور پر روزہ رکھنا شروع کیا. آپ ہمیشہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور بنی اسرائیل بھی اور یہود اسی سنت کو جاری رکھتے ہوئے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے حقدار ہیں، ہم بھی اس دن اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ اس روزہ رکھنے میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے, اگرچہ عبادت کے لحاظ سے ہی صحیح, فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا یا 11 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا, دو روزے رکھ کر میں بھی اس سنت کو زندہ کروں گا جو حضرت موسیٰ کریم اللہ کی سنت ہے. فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر ہے تو وہ عاشورہ, عاشورہ 10 محرم الحرام کا نام ہے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ 10 محرم الحرام کے روزے کی کیا فضیلت ہے, فرمایا کہ گزشتہ پورے سال کی گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے, اور فرمایا کہ نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین نماز اور رات کی نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت امام بیہقی نے نقل کی ہے, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام میں اپنے گھر والوں پر فراخی اختیار کرتا ہے اس کی بدولت اللہ پاک پورے سال روزی میں وسعت اور فراخی عطا فرماتے ہیں. یہ دو چیزیں تو شریعت کے اندر ملتی ہیں, صاف ستھری شریعت ہے ہماری, اس کے علاوہ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس کے پس منظر میں نہ تو قرآن کریم میں کوئی اصل موجود ہے نہ احادیث مقدسہ میں کوئی ثبوت موجود ہے. جو کرنے والے ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں کہ جو کرے گا وہ صحیح بھرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھری کامل مکمل شریعت پر جو کہ تو چلے جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اور آپ بھی اگر چلنے لگ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جہاں وہ جائیں گے وہیں ہم جائیں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف صفا ستھری زندگی بسر کرتے ہوئے شریعت کے مکمل طریقوں پر چلنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں متبع سنت بننے کی توفیق عطا فرمائے, واہیات اور خرافات سے, بدعات کے ارتکابات سے اور دیکھا دیکھی نقالیوں سے اور دوسرے جو مذاہب ہیں, دوسرے جو طور طریقے ہیں, باطل فرقے ہیں, اللہ پاک ہمیں ان سب طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو عند اللہ مردود ہے. شریعت کامل مکمل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کے ذریعے عطا فرمائی. دین اسلام تر و تازہ قیامت تک اسی طرح چلتا چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے فرما دیا تھا, فرمایا کہ جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ایک کتاب اللہ دوسری سنت رسول اللہ. یہ دو چیزیں اللہ پاک نے مضبوط ہمیں عطا فرمائی ہیں, جب تک ہم ان کو تھام کے رکھیں گے ہرگز نہ تو ہم بدعتی بنیں گے, نہ ہی مشرک بنیں گے, نہ ہی کافر بنیں گے, کامل مکمل متبع سنت بن کے ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام خرافات سے, واہیات سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. جو جس طرح زندگی بسر کرنے کے طریقے ہمیں عطا کیے گئے ہیں اسی طرح زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی اور زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. اے الہ العالمین, آپ نے یہ جو موقع عطا فرمایا ہے سب سے عظیم موقع جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, جو صرف اور صرف ایک بار ہمیں ملا ہے وہ زندگی کا موقع ہے. اے اللہ ہمیں زندگی کے موقع کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. موت کے آ جانے کے بعد پھر لاکھ کوشش کریں, لاکھ آرزوئیں کریں, پھر پلٹ کر دنیا میں آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اے اللہ ہمیں ہوش کی زندگی عطا فرمائیے, ہم سب کو ہوش عطا فرمائیے, عقل سلیم عطا فرمائیے, فہم دین عطا فرمائیے, فکر آخرت نصیب فرمائیے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ ہم سے اپنے وہ تمام کام کروا لیجئے جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں, ان تمام خلاف شرع کاموں سے اجتناب نصیب فرمائیے جن سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت عطا فرمائیے, اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائیے, متبع سنت بنا لیجئے. تمام کے تمام واہیات سے, خرافات سے, بدعات سے, رسومات سے, کفریات سے, شرکیات سے ہمیں بھی, ہمارے گھرانوں کو, پورے خاندانوں کو, پوری نسلوں کو اے اللہ محفوظ رکھیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے, تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے اور آپ ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.